الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليه يتوكل المتوكلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ایک دن پہلے تک یعنی کل تو ہمارے ہاں زکوٰۃ کی کلاس ہوئی تھی, تو پرسوں جو کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے آیات نمبر 36 سے لے کے 41 تک کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر بلکہ معارف و مسائل بھی پڑھ کے مکمل کر لیے تھے. لیکن جو ایک دو ڈسکشنز اس کلاس میں چلی تھیں تو کلاس کے بعد اساجس کو ذرا یعنی خیال ہوا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈسکشن جو ہیں وہ مکمل نہیں ہوئی, منطقی انجام تک نہیں پہنچی, بات مکمل نہیں ہوئی, ایسا بہت زیادہ فیل ہوا. تو اس وجہ سے ان دو ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ پہلے بات کرنے کا ارادہ تھا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. ایک اہم بات جو کہ دراصل ایک سوال کے جواب میں شروع ہوئی تھی پچھلی کلاس میں, وہ یہ تھی کہ سوال کیا گیا تھا کہ کسی کے زیادہ توکل کرنے کا کیسے پتا چلے گا کہ کون زیادہ توکل کر رہا ہے, کیا اسباب کے زیادہ یا کم اختیار کرنے سے پتا چلتا ہے کہ جو اسباب زیادہ اختیار کر رہا ہے وہ کم توکل کر رہا ہے, اور جو کم اسباب اختیار کر رہا ہے تو وہ زیادہ توکل کر رہا ہے, کیا ایسا ہے؟ تو سوال کرنے والے کا یعنی مطلب یہ تھا کہ دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں نا, ایک تو ہوتے ہیں اسباب, مینز, جو ذرائع ہوتے ہیں کسی کام کو کرنے کے, ٹھیک ہے, سبب بنتے ہیں وہ کسی کام کو کرنے کا, ٹھیک ہے, یعنی مینز بنتے ہیں وہ اس کے لیے. لیکن دوسری ٹرم جو استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مسبب الاسباب, یعنی وہ جو کہ اسباب کو بنانے والا ہے, اور وہ ہے اللہ رب العزت. تو یہ اسباب اور مسبب الاسباب کا معاملہ ایک سطحی نگاہ سے دیکھا جائے, ایک ہائی لیول انداز سے دیکھا جائے تو یہ انورسلی پروپورشنل نظر آتا ہے. انورسلی پروپورشنل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مجھے چونکہ ہم نے بچپن میں وہ اپنے آقاؤں کی زبان میں سائنس وغیرہ پڑھی تھی, تو اس وجہ سے ہمیں اردو کی بہت سارے ٹرمز انفارچونیٹلی بدقسمتی سے نہیں آتی, تو اس وجہ سے انورسلی پروپورشنل جو ہے وہ اس کا اردو میں ترجمہ مجھے نہیں معلوم, میں بہت معذرت خواہ ہوں اس کے لیے اور بہت شرمندہ ہوں. تو انورسلی پروپورشنل کا مطلب سمجھا سکتا ہوں, وہ یہ کہ دو چیزیں آپس میں انورس پروپورشن میں یعنی ایک دوسرے سے یعنی مختلف زاویوں میں چل رہی ہوں, مختلف ڈائریکشنز میں چل رہی ہوں, اس کا کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جب آپ بڑھائیں گے تو دوسری چیز جو اس سے انورسلی پروپورشنل ہے وہ گھٹے گی, اور دوسری کو اگر آپ بڑھائیں گے تو پہلی گھٹے گی, یعنی ایک بڑھے گی تو دوسری گھٹے گی, اس کو انورس پروپورشن کہتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ڈائریکٹ پروپورشن, ڈائریکٹلی پروپورشنل, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو بڑھائیں تو جو اس سے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے وہ بھی بڑھے گی, یا ایک کو گھٹائیں تو دوسری بھی گھٹے گی, ٹھیک ہے. تو جو اسباب اور مسبب الاسباب والا معاملہ ہے وہ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ انورسلی پروپورشنل ہے, کہ انسان کی نظر جتنی مسبب الاسباب پر پڑے گی, اللہ رب العزت پر پڑے گی, اتنا ہی اسباب اختیار کرنا کم ہو جائے گا, اور جتنا اسباب کے اوپر اس کی نظر پڑے گی اتنا ہی اس کی نظر مسبب الاسباب سے کم ہو جائے گی, یعنی زیادہ اسباب دیٹ مینس کم مسبب الاسباب, اور اگر زیادہ مسبب الاسباب تو کم اسباب, ٹھیک ہے نا, یعنی یہ دونوں ایک دوسرے سے انورسلی پروپورشنل ہیں. یہ بات ایک حد تک تو صحیح لگتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے نہیں, یہ ایسا ہے نہیں کیوں یہ حقیقت نہیں ہے اس کی وجہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پچھلی کلاس میں، اس وجہ سے، ورنہ تو دل چاہتا ہے آپ سے سوال پوچھیں لیکن اس میں بھی اور وقت نکلے گا. تو اس وجہ سے اس کا جواب کیا ہے کہ یہ انورسلی پروپورشنل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنا یہ سنت ہے، اسباب اختیار کرنا سنت ہے اور یہ اللہ تعالی کی پسند ہے، یہ اللہ تعالی کی چوائس ہے اس دنیا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے پسند یہ فرمایا ہے، چوز یہ فرمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو تم کام کرو گے تو وہ اسباب کے تحت رہ کر کے کرو گے، اسباب میں ہی رہ کر کے کرو گے، یہی میری پسند ہے، تمہیں اسباب اختیار کرنے ہیں. اور یہ پسند اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کیسے کہ میری یہ پسند ہے؟ کیسے بتائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درمیان بھیج کر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی میں جو آپ نے کام کیے ان کے ذریعے سے ہمیں پتا چلا کہ اسباب اختیار کرنا اللہ کی پسند ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسباب اختیار کر کے بتائے. ٹھیک ہے، تو اسباب اختیار کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسند، ایسے ہمیں پتا چل گیا وایا تھرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے نا، تو اسی وجہ سے اس کو سنت بھی کہتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیزیں ہمیں پتا چلیں وہ چیزیں سنت کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو سوال تھا اس کا جواب یہ تھا نا کہ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے معاملہ کہ جی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص زیادہ اسباب اختیار کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا توکل اللہ پر زیادہ ہوتا ہے، اس کا توکل اللہ پر کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک اصول کی بات بتائی تھی، وہ یہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے مثال دے کر کے کہ غزوہ احد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زرہ پہننے کی بجائے دو زرہیں پہنی، یعنی اسباب دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اختیار کیے، جبکہ باقی صحابہ وہ دو زرہ تو لوگ نہیں پہنتے. ٹھیک ہے، ایک زرہ پہنتے ہیں. تو یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے کہ اسباب جو ہیں وہ زیادہ اختیار کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہا جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا توکل زیادہ ہے صحابہ کے مقابلے میں. ٹھیک ہے نا، کیوں کہا جائے گا؟ اس کی وجہ بھی بتا دی تھی کہ اس لیے کہا جائے گا کیونکہ ظاہری اعمال کی بنیاد پر یا ظاہری افعال کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ کس کا توکل زیادہ ہے، کہ بھئی کوئی دو زرہ پہنے گا تو اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے کہ نہیں اس کا توکل کم ہے، اور کوئی ایک زرہ پہنے گا تو اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ جی اس کا توکل زیادہ ہے، یا کوئی بالکل بھی ذرا نہیں پہنے گا تو اس کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جی اس کا توکل تو سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس نے تو بالکل ہی ذرا نہیں پہنی، یعنی آرمر نہیں پہنا. نہیں، ظاہری اسباب کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، دوسری مثال بھی غزوہ احد سے ریلیٹڈ تھی کہ صحابہ کرام جو نوجوان صحابہ تھے وہ بڑی بے جگری کے ساتھ باہر نکل کر کے مشرکین کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے اور بڑا بہادری دکھانا چاہتے تھے اور بہت بے جگری اور بہت جو ہے وہ ویلر اور جوش اور جذبہ تھا ان کے اندر. تو یہ جوش اور جذبہ کا زیادہ ہونا یہ چیز، اچھا یہ جو باہر نکل کے فیصلہ کرنا چاہتے تھے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کرنا چاہتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رہ کر کے مدینہ منورہ کے اندر رہ کر کے ڈیفنسو طریقے سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے، جس کے اندر بظاہر جوش اور جذبہ اور کریج اور یہ ساری چیزیں کم نظر آتی ہیں. تو اگر ہم ظاہری جوش و جذبے کی بنیاد پر فیصلہ کرنے جائیں کہ ظاہری جوش و جذبہ جہاں زیادہ ہوگا وہاں اللہ پر توکل زیادہ ہوگا، اور جہاں پر ظاہری جوش و جذبہ کم ہوگا وہاں پہ اللہ پہ توکل کم ہوگا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ فیصلہ جو ہے وہ اس کیفیت کی بنیاد، اس ظاہری کیفیت کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا، بلکہ فیصلہ اس بنیاد پر کیا جائے گا کہ بھئی ان دونوں میں سے نبی کون تھا. ٹھیک ہے، نبی تو اللہ کے رسول وہی نبی تھے نا خالی، باقی لوگ تو نبی نہیں تھے. تو فیصلہ ظاہری جوش و جذبے کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس بنیاد پر کیا جائے گا کہ بھئی دیکھو اللہ کے نبی کون ہے. اللہ کے نبی کا جو عمل ہوتا ہے نا، بے شک وہ ظاہری جوش و جذبے کے تمہیں خلاف نظر آ رہا ہے، لیکن زیادہ توکل اللہ کے نبی میں ہی ہے، زیادہ توکل اللہ کے نبی میں ہی ہے. ٹھیک ہے، بے شک ظاہری طور پر تمہیں جوش و جذبہ بھی ظاہری طور پر کم نظر آ رہا ہے اور ظاہری طور پر بہادری بھی کم نظر آ رہی ہے, کیونکہ دو زرہ باندھ رہے ہیں ایک زرہ کی بجائے. ٹھیک ہے, تو یہ اصول جو آپ کو بتایا تھا. تو اب اس کے بعد جو کمی رہ گئی تھی نا, وہ کمی یہ رہ گئی تھی کہ یہ جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ بھئی ہمارے بڑے بھی کبھی ہمیں نظر آتا ہے, ہمارے مشائخ, ہمارے علماء کرام جو کہ ورثت الانبیاء ہیں, علماء کے انہیریٹرز ہیں, ان کے بھی معاملات میں ہمیں اسی طرح سے نظر آتا ہے کہ وہ بھی اسباب کو زیادہ اختیار کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں, اسباب کو زیادہ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہے نا, اور جوش و جذبہ ان کے اندر کم نظر آتا ہے. تو کیا ہم ان کے بارے میں ظاہری طور پر یہ فیصلہ کر, یعنی ظاہری چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی ان کا توکل کم ہے, جبکہ نوجوانوں کا توکل جو ہے وہ زیادہ ہے, کیونکہ نوجوان زیادہ جوش و جذبے والے ہوتے ہیں اور کم اسباب اختیار کرنے والے ہوتے ہیں, تو ان کا جوش و جذبہ یعنی ان کا کیا توکل کم ہے یا ان کا توکل کیا زیادہ ہے؟ نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کیونکہ جو اکابر علماء کرام ہوتے ہیں اور مشائخ ہوتے ہیں تو وہ نبی کے ورثا ہوتے ہیں, اور یہ نبی کے ورثا ہونے کی وجہ سے توکل انہی کا زیادہ ہوتا ہے, انہی کا زیادہ کہا جائے گا. تو پھر اب جو یہ ظاہری طور پر زیادہ اسباب اختیار کر رہے ہیں, ظاہری طور پر محتاط رہ رہے ہیں, تو پھر اس کو کیسے ایکسپلین کیا جائے گا؟ اس کو یعنی یہ تو پھر دیکھنے میں تو غلط نظر آ رہا ہے نا بھائی, کیوں آپ کو جب اللہ کے اوپر توکل ہے, جب آپ کی نگاہیں اللہ کے اوپر ہیں, تو پھر آپ اتنے اسباب اختیار کیوں کر رہے ہیں, ہے نا؟ یہ بات ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی کیوں آپ اتنے اسباب اختیار کر رہے ہیں؟ بھئی اللہ ہے نا, وہ کر لے گا نا سارا معاملہ. الیس اللہ بکاف عبدا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے نا. ٹھیک ہے, تو پھر اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ جو ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کی پھر کوئی تاویل کرنی پڑے گی, کوئی تشریح کرنی پڑے گی, تشریح اور تاویل کرنی پڑے گی ان کی. ٹھیک ہے نا, یہ بڑوں کا جو کام ہوتا ہے نا, یہ چھوٹوں کے سمجھ میں نہیں آتا. چھوٹوں کی عقل چھوٹی ہوتی ہے, ہم چھوٹے ہیں تو ہماری عقل بھی چھوٹی ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی چھوٹی ہے, ہماری سوچ بھی چھوٹی ہے. تو جو بڑے کا کام ہوتا ہے نا, وہ چھوٹی عقل کے اندر ڈائریکٹلی نہیں آ سکتا, ممکن ہی نہیں ہے چھوٹی عقل. ہم تفسیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم ڈائریکٹ قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہم صرف قرآن کے الفاظ پڑھیں اور بس سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بھئی کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ اس لیے کہ قرآن بڑے کا کلام ہے اور ہم چھوٹے ہیں, ہماری چھوٹی عقل کے اندر بڑے کے کلام کی تفصیلات نہیں آتی. اس وجہ سے جو درمیان والے ہوتے ہیں, چھوٹے اور سب سے بڑے کے درمیان میں جو لوگ ہوتے ہیں, جو کہ علماء کرام ہوتے ہیں, وہ پھر بڑے کے کلام کو کھول کر کے چھوٹوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ چھوٹوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے بڑوں کے اس عمل کی, جو کہ بظاہر توکل کے خلاف نظر آ رہا ہے, اس کی پھر تشریح کرنی پڑتی ہے اور تاویل کرنی پڑتی ہے. دونوں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تشریح جو ہے وہ زیادہ تر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ بھئی ایک کام انہوں نے کیا جو کہ ہمیں غلط نظر نہیں آ رہا, لیکن ہمیں بس سمجھ میں نہیں آ رہا بس کہ یہ کیوں انہوں نے یہ کام کیا ہے, تو وہاں پر تشریح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور تاویل کا لفظ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ تاویل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کسی بڑے کا کام ہمیں غلط لگ رہا ہو, ہمیں غلط لگ رہا ہو, تو اس کی پھر تاویل کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی تاویل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اگرچہ کہ وہ بھی تشریح ہی ہوتا ہے, لیکن تاویل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جی آپ کو کوئی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت پڑے گی, کلیریفائی کرنے کی ضرورت پڑے گی, تب کہیں جا کر کے اس بڑے کے بارے میں جو غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے آپ کے دل کے اندر, وہ غلط فہمی دور ہو سکے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نقطہ تھا کہ بس آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب جس کو سمجھ میں آیا آگے انشاءاللہ, کیا یہ کہ بعد میں آ ہی جاتا ہے, وہ ہم جیسے لوگ تو یعنی یہ عاجز اپنے اوپر رکھ کے مثال یہ آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہے. ٹھیک ہے نا, میرے آپ میں سے کسی کے اوپر نہیں, صرف اپنے اوپر. ٹھیک ہے نا, وہ بچپن میں لطیفہ پڑھا تھا کہ ایک صاحب جو ہے نا وہ چڑیا گھر میں گئے, اور چڑیا گھر میں جا کر کے نا سارے جانوروں کے سامنے نا انہوں نے ایک لطیفہ سنایا. ٹھیک ہے, تو سارے جانور جو ہیں وہ ہنسنا شروع ہو گئے, صرف ان میں سے ایک تھا جو کہ ہنس نہیں رہا تھا, باقی سارے ہنس رہے تھے. اب آپ خود ہی گیس کر لیجیے گا کون نہیں ہنس رہا تھا. ٹھیک ہے, تو بہرحال وہ پھر واپس آ گئے. پھر اگلے دن وہ پھر چڑیا گھر گئے, تو وہاں پہ جب گئے نا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ سارے جانور جو ہے نا وہ تو خاموش آرام سے کھڑے ہوئے تھے, اور ایک جو کل نہیں ہنس رہا تھا نا وہ آج ہنس رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا بھائی کہ تم کل کیوں نہیں ہنس رہے تھے, لطیفہ تو میں نے کل سنایا تھا, تم آج کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی اصل میں مجھے یہ لطیفہ آج سمجھ میں آیا ہے, اس وجہ سے میں آج ہنس رہا ہوں. ہے نا, سچا تھا بیسکلی, وہ سیدھا سادہ سا تھا, لیکن سمجھ ذرا دیر میں آتی تھی بات. تو ہمارا بس وہی معاملہ ہے کہ ہمیں بے شک ابھی سمجھ میں نہ بھی آئے, لیکن اگر ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے تو ہمیں کچھ عرصے کے بعد سمجھ میں آ ہی جائے گی بات. ٹھیک ہے, یہاں مردوں میں کسی نے سوال لکھا ہے کہ حضرت ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ نہیں پہنتے تھے بلکہ ڈھال بھی نہیں ہوتی تھی اس کے ساتھ, ان کے ساتھ ڈھال بھی نہیں ہوتی تھی, اور وہ بلکہ زرہ تو کیا, وہ تو اپنا جو کرتا تھا نا وہ کرتا بھی اتار دیتے تھے, کرتا بھی اتار دیتے تھے. ٹھیک ہے نا, اور ان کے اوپر ڈھال تو دور کی بات, کرتا بھی نہیں ہوتا تھا ان کے اوپر, زرہ بھی نہیں ہوتی تھی. تو اس پر روشنی ڈالیں, تو بھائی اتنا تو میرے پاس روشنی نہیں ہے کہ اس کے اوپر مزید ڈالوں, اتنی تو ایسے بات کر لی ہے. ٹھیک ہے نا, شروع میں یہی بات کری تھی نا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ انورسلی پروپورشنل حقیقت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی جس کے پاس زرہ بھی نہیں ہے, جس نے کرتا بھی اتار دیا ہے, اس کا توکل زیادہ سمجھا جائے گا اور دوسرے کا توکل کم سمجھا جائے گا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ذرار حضرت تعالیٰ کی اپنی ایک ذاتی کیفیت سمجھی جائے گی کہ بھائی وہ نوجوان ٹائپ کے تھے, یا نوجوان نہیں بھی تھے اگر تو بھی نوجوان ٹائپ کے تھے, جوش و جذبے میں بہت زیادہ آگے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ ایسا عمل کیا کرتے تھے, لیکن یہ عمل جو ہے یہ سنت نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, یہ سنت نہیں تھا, یہ ایک ایکسیپشنل عمل کہلائے گا جو کہ ان کی ذات کے ساتھ, اس کو تفرد بھی کہہ سکتے ہیں, ان کا ایک انڈیویجول عمل تھا یہ. ٹھیک ہے, تو اسی لشکر کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بھی تو ہوتے تھے نا. ذرار رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ کون تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سپاہی تھے. ان کا ایک نا ایک خاص لشکر ہوا کرتا تھا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے 100 اسپیشل لوگ ہوتے تھے, 100, وہ ان کی ایک اسپیشل بٹالین تھے جو کہ ان کے ساتھ ہر جگہ رہتے تھے. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک یہ بھی تھے. ٹھیک ہے, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی آپ نے سنا کہ وہ جو ہے وہ ڈھال کے بغیر اور جو ہے وہ کرتے کے بغیر لڑائی کر رہے ہوں؟ حالانکہ صحابہ میں زیادہ بڑا مقام جو ہے ان دونوں کے مقابلے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہے. ٹھیک ہے نا, سیف اللہ ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا لقب دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ظاہری جو افعال ہوتے ہیں تو ان کی بنیاد پر سنت کا فیصلہ نہیں کیا جاتا. سنت کا فیصلہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اکابر صحابہ کرام کی کمپیئر ٹو دوسرے صحابہ کرام, اگر اکابر صحابہ کرام کا عمل دوسرا ہے تو پھر اس کو سنت کہا جائے گا. اصاغر کے عمل کو سنت نہیں کہا جائے گا بلکہ اکابر کے عمل کو سنت کہا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ نوجوانوں کا جوش و جذبہ اسی سے اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ تو ہو گئی تھی ایک بات نا. ٹھیک ہے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اللہ تعالیٰ نے منصب کے اوپر جو فائز کیا تھا اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں توکل زیادہ تھا, اگرچہ کہ ظاہری اعمال جو ہیں وہ دوسروں کے نظر آتے ہوں توکل والے. ہے نا, تو یہ ایک اہم ترین پوائنٹ ہے جو کہ ہم آج کے دور کے اندر بھی اپلائی ہوتا ہے, کیونکہ اکابر علماء کرام مشائخ کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ جی یہ تو نہ تو ان کے اندر جذبہ ہے, نہ تو ان کے اندر حمیت ایمانی ہے, نہ تو ان کے اندر جو ہے وہ بہادری ہے, اور یہ تو جو ہے وہ ہر وقت مصلحت ہی کرتے رہتے ہیں, اور یہ تو ہر جھک کر کے ہی چلتے رہتے ہیں, اور دیکھو ان کو تو للکارنا نہیں آتا. ہے نا, یہ ان کو تو للکارنا نہیں آتا, جبکہ وہ جو خلافت والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہر وقت للکارتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توکل تو خلافت والوں کے اندر زیادہ ہوگا, جو خلافت کا نعرہ لگاتے ہیں ان میں توکل زیادہ ہوگا, اور یہ جو مولوی قسم کے لوگ ہیں ان میں تو کچھ نہیں ہے. تو یہ بات ہمارے دل میں بدگمانی پیدا نہ کر دے, اس وجہ سے یہ ایکسپلینیشن آپ کو خاص وقت لگا کر کے دی ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ توکل کی تعریف میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ توکل میں جو کا طریقہ کیا ہے کہ اسباب اختیار کرو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر نظر رکھو. ٹھیک ہے نا, یعنی اپنی حلال اسباب اختیار کرو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر نتائج کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا, یا اللہ تعالیٰ کے اوپر پھر اس کے بعد نگاہ رکھو, یہ ہے توکل. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ایک صحابی کو کیا فرمایا تھا, اے اقل و توکل. ٹھیک ہے نا, کہ تم اپنے اونٹ کو باندھو رسی سے پھر اس کے بعد توکل اختیار کرو. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی آپ کو کیا بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اے عقل کا جو لفظ استعمال کیا نا, اس میں بھی بڑی گہرائی ہے کہ بھئی توکل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ صرف تم حلال اسباب اختیار کر دو, ٹھیک ہے, بلکہ یہ جو حلال اسباب ہے نا یہ عقل کے مطابق بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا, عقل کے عقل بھی استعمال کرنی ہے, صرف یہ نہیں کہ حلال اسباب اختیار کرو. ٹھیک ہے, ایک مثال جو آپ کو دے سکتے ہیں اس کے لیے وہ کیا کہ بھائی جب انسان بیمار ہوتا ہے تو دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے پینیڈول کی گولی, یا امریکہ وغیرہ کے اندر ٹائلنول کی گولی ہوتی ہے نا جو بخار کے لیے لیتے ہیں. تو بھائی ٹائلنول کی گولی یا پینیڈول کی گولی لینا یہ حلال اسباب میں سے ہے, کیونکہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ حرام تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اور دوا کرنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, تو اب ایک شخص بیمار پڑے لیکن اس کو بیماری جو ہے نا وہ کسی اور قسم کی بیماری ہے, بخار والی بیماری نہیں ہے بلکہ اس کو جو ہے وہ نزلہ والی بیماری ہے یا اس کو جو ہے وہ کوئی اور بیماری ہے, اور وہ کہے کہ بھائی چونکہ پینیڈول کی گولی لینا یہ حلال اسباب میں سے ہے, تو اگرچہ کہ مجھے بخار نہیں ہے لیکن میں تو پھر بھی پینیڈول ہی کھاؤں گا, ہے نا, اور وہ پھر روزانہ جو ہے وہ 6-6 گھنٹے کے ڈفرنس سے جو ہے وہ دو پینیڈول کی 500 ایم جی کی گولیاں کھانا شروع کر دے. ٹھیک ہے نا, اب یہ کیا کر رہا ہے, یہ کوئی حرام اسباب تو اختیار نہیں کر رہا, یہ سنت کے مطابق اسباب اختیار بھی کر رہا ہے اور وہ اسباب حرام بھی نہیں ہیں, لیکن کیا اس کا یہ اسباب اختیار کرنا عقل کے مطابق ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ایک عام آدمی کو بھی یہ بات پتا ہے کہ پینیڈول کی گولی جو ہے وہ بخار کے لیے ہوتی ہے, ہر بیماری میں آپ پینیڈول نہیں کھا سکتے, تو بھائی اس کو کہا جائے گا نا کہ بھائی ذرا عقل کے ناخن لو, تم یہ پینیڈول کی گولی کھاتے رہو گے تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہارا بخار تو نہیں اترنے والا, تمہاری طبیعت تو نہیں ٹھیک ہونے والی, کیونکہ تمہیں تو بخار ہے ہی نہیں, تمہیں تو کوئی اور مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے بغیر وجہ کہ تم پینیڈول کی اتنی ساری گولیاں کھا لو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں کوئی سائڈ افیکٹ ہو جائے, ہے نا, پینیڈول کی تو ایک مثال دی, اور بھی آپ کوئی بھی مثال اپنے ذہن میں بنا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے تمہیں سائیڈ افیکٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے تمہیں نقصان ہو جائے, تو بھائی کچھ عقل بھی استعمال کرو, خالی یہ جو تم نے پڑھ لیا ہے یا سن لیا ہے کہ بھائی اسباب اختیار کرنا سنت ہے اور حلال اسباب اختیار کرنے چاہیے, اب اس کی بنیاد پر تم پینیڈول کی گولیاں نہیں کھا سکتے ہو, کیونکہ دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو یور النس. بات سمجھ میں آئی ہے نا, تو اسباب اختیار کرنا بھی عقل کے ساتھ استعمال کرنا. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ, ایک اور مثال وہی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ والی مثال دی تھی, یعنی اونٹ والی مثال کے اندر جو وہ حدیث ہوئی تھی, تو بھائی اونٹ کی مثال جو ہے وہ بھی کیا ہے کہ بھائی تم اونٹ کو جو ہے وہ یعنی اونٹ کو باندھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب کوئی شخص کہے کہ بھائی اونٹ کو تو اصل مقصد جو ہے نا وہ تو ہے اونٹ کو روکنا کہ وہ بھاگ نہ جائے. ٹھیک ہے نا, تو اب جو ہے نا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں نا اپنے اونٹ کی جو ہے نا وہ ٹانگیں توڑ دیتا ہوں, ہے نا, میں اونٹ کی جو ہے نا وہ ٹانگیں توڑ دیتا ہوں, وہ نہیں بھاگ سکے گا. ٹھیک ہے, بجائے اس کے اچھا میرے پاس رسی تو ہے نہیں, ہے نا, یا رسی جو ہے وہ میں کہیں اور استعمال کرنا چاہتا ہوں, تو بجائے اس کے کہ میں اونٹ کی گردن میں رسی باندھوں, میں ایسا کرتا ہوں اس کی ٹانگیں توڑ دیتا ہوں, تو مقصد تو حل ہو جائے گا کہ وہ نہیں بھاگ سکے گا, ہے نا. تو اب یہ کیا ہے, یہ عقل کے مطابق ہے. بھائی تم نے تو نہ صرف یہ کہ وہ اسباب حلال بھی نہیں تھے کہ بھائی کسی اونٹ کی ایسی جو ہے وہ تم نے ٹانگیں توڑ دی, دوسرا یہ کہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو نا, کیا تمہیں یہ کرنے کی ضرورت تھی, اس ہائٹ تک اس لمٹ تک تمہیں جانے کی ضرورت تھی کہ تم اپنی اونٹ کی ٹانگیں توڑ دو, ہے نا. تو یہ ساری مثالیں آپ کو کیوں دی جا رہی ہیں, یہ ساری مثالیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ بھائی عقل استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے, بھیڑ چال چلنے کی اجازت نہیں دی ہے ہمیں دین کے اندر. ٹھیک ہے نا, اور اندھا اعتماد کرنا, یعنی یہ بھی نہ دیکھا کہ جھوٹ کوئی فاسق بول رہا ہے, فاجر بول رہا ہے, ایسا شخص ہمیں یہ بات بتا رہا ہے جو کہ پہلے کتنی دفعہ ہم سے جھوٹ بول چکا ہے, کتنی دفعہ ہمیں دھوکہ دے چکا ہے, اور ہم جانتے بھی ہیں اور خوب جو ہے وہ شور بھی مچاتے ہیں کہ یہ تو دھوکے باز ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے, لیکن پھر بھی چونکہ ہمیں خوف لگا ہوا ہے کسی چیز کا, ہے نا, لوگوں نے ہمیں خوف میں مبتلا کر دیا ہے ہر طرف سے جو ہے وہ بومبارڈ کر کے, اب چونکہ ہم خوف میں مبتلا ہو گئے تو اب جو ہے وہ ہم ایسے شخص کی بھی بات مان لیں گے جس کے بارے میں پہلے ہم خود ہی شور مچاتے تھے کہ یہ تو دھوکے باز ہے, یہ تو جھوٹا ہے, یہ تو فریبی ہے, یہ تو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے, یہ تو یہ کرتا ہے, لیکن خوف کے عالم میں ہم ایسے شخص کی بھی بات مان لیں گے, ہے نا. یہ تو یہ تو بے وقوفی ہے نا. خوف آپ کے اوپر ایسا غالب آ گیا کہ اب آپ نے اپنی عقل تہ کر کے رکھ دی ہے, سوچنا سمجھنے کی ساری صلاحیتیں آپ کی مفلوج ہو گئی ہیں. یہ کی کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے, تو بس میرے خیال میں پہلے ہی کافی ٹائم لگا دیا ہے, اور ویسے تو بڑے کیا کہتے ہیں کہ عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے نا. ہم نے تو پھر 25 منٹ تک جو ہے وہ بات کری ہے, لیکن عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے, اور جس نے اپنی عقل نہیں استعمال کرنی ہے تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ خود اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو آیاتن بیناتن, ہم نے تو کھول کھول کر کے آیات بیان فرمائی, لیکن یہ آیات کس کو فائدہ پہنچائیں گی؟ جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے, یہ آیات صرف اس کو فائدہ پہنچائیں گی. تو جب اللہ کی آیات جو ہمارا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رازق بھی ہے, سب کچھ ہے ہمارا, اس کی آیات ہر بندے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی, تو پھر عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے عقل کی دعا کیا کریں, ہے نا, اللہ تعالیٰ سے حکمت جو ہے وہ مانگنے کی ایک چیز ہے, ٹھیک ہے. اور جس کو حکمت مل جاتی ہے نا, قرآن فرماتا ہے فقط اوتیا خیرن کثیرا, اس کو بہت بڑی خیر مل گئی ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نا, اس دور میں جو کہ دجال کا دور ہے, دھوکے کا دور ہے, اس وقت تو حکمت کی شاید جتنی ضرورت ہے نا, اتنی شاید پہلے کبھی بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس وقت تو دھوکا, دنیا کو بھی استعمال کر کے دھوکا, دین کو بھی استعمال کر کے دھوکا. اب کوئی شخص جو اپنی عقل کو نہ استعمال کرنا چاہتا ہو, اس دور میں کیسے بچائے گا وہ اپنے آپ کو, ایمان اپنے ایمان کو کیسے بچائے گا, ہے نا, اپنے گھر والوں کے ایمان کو, دین کو کیسے بچائے گا, جبکہ اس نے عقل استعمال ہی نہیں کرنی اپنی. تو دجال کے دھوکے سے بچنے کے لیے تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ہمیں حکمت اور عقل کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحیم, اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منافعها, کہ اللہ تعالیٰ یتوفی الانفس, کھینچ لیتا ہے جانوں کو, یعنی جیسے وہ وفات دے دیتا ہے جان کو, حین موتها, جب ان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے, والتی, اور وہ جو لم تمت, نہیں مرے, فی منامہا, اپنی نیند کے اندر, تو ان کو کیا کرتا ہے کہ ان کو کھینچ لیتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ, یہ دو بڑے میسجز آئے ہیں مردوں کی طرف بھی اور خواتین کی طرف بھی. ہم ہر موقع پہ اپنے بڑوں کی تشریح اور تعویل نہیں کر پاتے, بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں, کیا یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ہاں, گناہوں کی وجہ سے تو یہ ہوتا ہے نا, بڑوں سے بدگمانی کا شکار ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سزا ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور سزا جو ہوتی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ خام خام نہیں دیتے کسی کو. اللہ تعالیٰ رحیم ہے نا, کریم ہے نا, 70 ماؤں سے زیادہ, تو وہ ایسی کو تھوڑی کسی کو سزا دینا شروع کر دیں گے. تو ہم نے کچھ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ اتنی بڑی سزا والا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں. اور آج آپ لوگوں کو تو میسج بھی فارورڈ کیا ہے نا کہ ایمان کی سلامتی کے لیے کیا ایک عمل بندہ کرے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت کا معاملہ رکھے, تو ایمان سلامت رہے گا. اور جو بڑوں سے بدگمانی میں مبتلا ہو جائے تو اس کے ایمان کے تو پھر مسئلہ پڑ گیا نا پھر, ہے نا. اور یہ اللہ تعالیٰ ایسی خامخانی کرتے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا ہمیں اللہ تعالیٰ سے, یعنی یہ تو دعائیں بھی تو لکھی ہیں نا, پھر آپ کو دعائیں بہت زیادہ مانگنی چاہیے نا, کہ ہم اپنے بڑوں سے, ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, ہے نا, ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں کے اندر غل کوئی پیدا نہ کرے, بغض کوئی پیدا نہ کرے, ٹھیک ہے. اور ایمان والوں کا لفظ اکثر جو, اور اسپیشلی اس آیت کی تو شان نزول بھی جو ہے وہ صحابہ کرام کا واقعہ ہے, ٹھیک ہے. تو ایمان والوں سے مراد تو یہاں پر ویسے بھی صحابہ کرام, یعنی جو بڑے ہیں ہمارے, جو اللہ کے مقربین ہیں, ٹھیک ہے. تو غل ایمان والوں کے خلاف پیدا نہ کرنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے جیسے ایمان والے, بلکہ جو اللہ کے واقعی نیک اور پرہیزگار بندے ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں, ان کے خلاف ہمارے دل میں غل پیدا نہ ہو, بدگمانی پیدا نہ ہو, بغض پیدا نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے, جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو نقل فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ اللہ سے اس چیز کی دعا مانگا کرتے, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اب اس کے بعد حل کیا کریں؟ حل جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے, گناہوں کا توبہ. یعنی پہلا حل جو ہے وہ توبہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً یہ میرے ہی گناہوں کی وجہ سے ہے کہ میرے دل میں ایسی باتیں پیدا ہو رہی ہیں, تو توبہ کرنا فوراً. اور دوسری چیز یہ کہ توبہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں. اسباب کیا اختیار کرنے ہوتے ہیں؟ کہ جی جو بڑوں سے مضبوط نسبت والے چھوٹے ہیں, بڑوں سے مضبوط نسبت والے جو چھوٹے ہیں, جو کہ ہمارے لیے زیادہ ایکسیسیبل ہیں, ان چھوٹوں سے پھر رجوع کرنا اور ان سے جو ہے وہ اپنی اس بدگمانی کو ریزالو کروانے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے, تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ, اگر پہلے سے معاملہ حل نہ ہو رہا ہو پہلے, تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں, دعا کر لیں, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے وہ بغیر اسباب کے ہی اس مسئلے کو حل فرما دیں. لیکن اگر پھر بھی نہیں ہو رہا نا, تو پھر اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہم, ٹھیک ہے, بلکہ اس کو پھر اسباب اختیار کر کے اس مسئلے کو حل کروانا ضروری ہے, ورنہ بہت بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. جیسے قرآن کی تفسیر کی کلاس لیتے ہوئے ادب کے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی مجبوری نہ ہو تو لازمی ہے کہ انسان بیٹھ کے سنے, تو کیا اگر کوئی نعت یا قرآن کی تلاوت اگر سن رہے ہوں تو اس کے لیے بھی ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ مثلا کہ رات کے ٹائم ایسی کبھی دل چاہتا ہے کہ انسان, یہ مضمون تو بالکل ہی دوسرا چل رہا تھا آپ نے تو ماشاءاللہ, کوئی نعت یا کچھ تلاوت سن لیتے کہ آنکھیں بند کر سپیکرز پہ, تو یہ بھی غلط ہوگا کیا؟ جیسا جی اور شیخ کا بیان سنتے ہیں ہم آن لائن, تو اس میں کس لیول کا ادب لازم ہے؟ بھائی جتنا ادب اختیار کر سکتے ہیں اتنا کر لیں, اور جتنا ظاہر قرآن کا ادب جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن جو علماء مشائخ کا بیان ہوتا ہے اور خصوصی اپنے شیخ کا بیان ہوتا ہے, تو اس میں بھی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے اور توجہ کے ساتھ سنیں. لیکن کبھی ہوتا ہے کہ وہ چونکہ ایک بالکل ڈفرینٹ جگہ کے اوپر بیان ہو رہا ہے اور بالکل ایک ڈفرینٹ سچویشن میں وہ بیان ہو رہا ہے, لیکن آپ جس جگہ پہ بیٹھ کر کے اس بیان کو سن رہے ہیں تو آپ کا ٹائم بھی ڈفرینٹ ہے وہ, اور آپ کا ماحول بھی بالکل ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے تقاضے بھی آپ کے اوپر جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, تو اس وجہ سے آپ اس طریقے سے بیٹھ کر کے ہمیشہ بیان نہیں سن سکتے جیسے کہ اگر وہاں پہ خود موجود ہوتے تو بیٹھ کر کے سن سکتے تھے. جیسے اعتکاف میں خود ہوتے تو وہاں پر تو آپ ادھر ادھر نہیں پھر گھوم پھر سکتے نا بیان, وہاں تو ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے, لیکن گھر کے اندر بچے بھی ہیں یا گھر کے اندر کوئی دوسرے کام بھی چل رہے ہیں, تو اب یہاں پر آپ اس ماحول کی وجہ سے اس طرح یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے بیان نہیں سن سکتے, تو پھر اس میں جو ہے وہ یعنی پھر مجبوری پڑ جاتی ہے اس کے اندر, اور کام کاج بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے وغیرہ, ٹھیک ہے, تو بس بیسٹ ایفرٹ بیسس کے اوپر اس کو کرنا چاہیے. اچھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے پڑھ لیا, اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منافعہ, اور جو نہیں مرے ہوتے اپنی موت کے اندر تو اللہ تعالیٰ ان کو کھینچ لیتا ہے, تو اب کھینچ لینا جو ہے وہ عارضی طور پر کھینچ لینا ہے, اس سے یہاں پہ مراد ہوتی ہے. کیا کانسنٹریشن کے لیے شور والی جگہ ہم آنکھ بند کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا جو ہے یہ سنت کے خلاف ہے, اس سے آپ کو ایسی جو اگر آپ کو کانسنٹریشن مل بھی گئی نا تو اس سے آپ کو ثواب زیادہ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا آنکھ کھول کر کے پڑھیں, کانسنٹریشن کی فکر نہ کریں, سنت کی فکر کریں, ٹھیک ہے نا. یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, جو آپ کو کانسنٹریشن جو کرنی ہے نا, کانسنٹریشن آپ کریں تہجد کی نماز میں, یا کسی ایسے وقت میں آپ نفل پڑھیں جس وقت جو ہے وہ شور نہ ہو رہا ہو, اس میں آپ کانسنٹریشن کی کوشش کریں, لیکن ادروائز کانسنٹریشن جو ہے وہ آنکھ بند کر کے نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَوَى عَلَيْهَا الْمَوْتَى, پھر رکھ چھوڑتا ہے الَّذِي قَوَى عَلَيْهَا الْمَوْتَى, جن کے اوپر موت ٹھہر چکی ہوتی ہے, موت ان کا فیصلہ ان کے لیے ہو چکا ہوتا ہے, تو ان کی جو روح ہوتی ہے نا ان کو رکھ چھوڑتا ہے, ٹھیک ہے. وہ یورسل الاخرى, یعنی اپنے پاس رکھ چھوڑتا ہے یا ان کو واپس نہیں لوٹاتا, جبکہ وہ یورسل الاخرى الى اجل مسمى, اور جو باقی ہوتے ہیں ان کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں ادر دین دیٹ, جن کی موت کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہوا ہوتا, تو ان کی کیا کرتا ہے, ان کی جو روح ہوتی ہے وہ بھیج دیتا ہے ایک معینہ مدت تک کے لیے, ٹھیک ہے نا. اجل مسمى کا مطلب ہوتا ہے ایک معینہ, ایک پری ڈیٹرمنڈ مدت تک کے لیے ان کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے, ٹھیک ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس کے اندر, فی ذلک اس کے اندر تحقیق کے آیات ہیں, نشانیاں ہیں, کس کے لیے, اس قوم کے لیے, یتفکرون, جو کہ فکر کرتی ہے, who are concerned, جو کہ دھیان دیتے ہیں. حضرت نے یہاں پہ ترجمہ دھیان کے لفظ سے کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فکر کا لفظ استعمال کیا ہے, اس کو بھی ہم اپنی زبان اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فکر کرنے والوں کے لیے ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, ام کا ترجمہ کیا سے کرتے ہیں, اتخذوا اس نے پکڑ لیے یا انہوں نے پکڑ لیے اللہ کے علاوہ, من دون اللہ اللہ کے علاوہ شفعاء شفاعت کرنے والے, اللہ کے علاوہ شفاعت کرنے والے. یہ پھر وہ شفاعت والا موضوع دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ یہاں پر اور بھی زیادہ حضرت نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے, آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. قل کہہ دیجئے, اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون, کہہ دیجئے کہ اگرچہ کہ ان کو کوئی اختیار نہ ہو, اولو کانو اگرچہ کہ ان کو کوئی نہ ہو, اس کا ترجمہ با محاورہ اگرچہ کہ ان کو کوئی نہ ہو, لا یملکون شیئا کسی چیز کے اوپر ملکیت, کسی چیز کے اوپر اختیار, ولا یعقلون اور نہ ان کے پاس عقل ہو, ہے نا, نہ عقل ہو, نہ کسی چیز کے پاس, نہ کسی چیز کا ان کا اختیار ان کے پاس ہو, پھر بھی کیا وہ شفاعت کر لیں گے, ہے نا. کہہ دیجئے ان سے, قل کہہ دیجئے, للہ الشفاعت جميعا, شفاعت تو اللہ ہی کے لیے ہے, پوری کی پوری ساری کی ساری سفارش. ٹھیک ہے, لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی, ملک راج بادشاہی. ثم الیہ ترجعون, اس کے بعد اسی کی طرف تم لوٹ کر کے جاؤ گے. ٹھیک ہے, یعنی پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر کے جاؤ گے, یعنی جب تم اس دنیا سے آگے جاؤ گے نیکسٹ اپنے ڈیسٹینیشن میں, تو پھر وہ اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہوگا تمہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا, ذُكِرَ اللَّهُ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا, یا جب نام لیجئے خالص اللہ کا, وحدہ ایک اللہ کا, ایک اس کا, وحدہ جو کہ ایک ہے نا, اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخر, تو اشمعزت رک جاتے ہیں قلوب یعنی دل, الذین لا یؤمنون بالآخرہ, ان لوگوں کے جو کہ آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے, رک جاتے ہیں. کیا مطلب, وقوف قلبی حاصل ہو جاتا ہے ان کو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے, تو نہیں, یہاں پر اشمعزت کا مطلب جو ہے وہ نیگیٹو طریقے سے, جو کہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل میں آ جائے گا. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور جب نام لیجئے اس کے سوا اوروں کا, یعنی جب نام لیا جائے, اِذَا ذُكِرَ جب نام لیا جائے, الَّذِينَ مِن دُونِهِ اس کے سوا دوسروں کا, یعنی اللہ کے سوا دوسری چیزوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, تب اچانک سے, یہ جو اِذَا هُمْ یہاں پہ استعمال ہوا نا, تو یہ اذا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے, اذا منافع کیا ہے, منافع نہ پڑا, بڑا عرصہ ہو گیا, کیا تھا وہ, مفاجاتیا, اذا مفاجاتیا, اچانک سے وہ لوگ, ایسے ترجمہ کیا جاتا ہے اس والے اذا کا, اچانک سے وہ لوگ کیا, یستبشرون, خوشیاں منانا شروع ہو جاتے ہیں, کھل جاتے ہیں. کہتے ہیں نا, ایک دم سے ایک بندہ جو ہے وہ پس مردہ ہوا ہوا تھا, ایک دم سے جو ہے وہ یعنی بہت ہی ڈپریشن کا شکار ہوا ہوا تھا, اور پھر ایک دم سے وہ کھل گیا. تو ان لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو یہ مردہ ہو جاتے ہیں ایک دم, جیسے کہ ان کی جان جا رہی ہے. اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا, کرکٹ کا ذکر کریں نا ان کے سامنے, ذرا کھل جاتے ہیں. مولوی صاحب کیا تم ہر وقت موت کا ذکر کرتے رہتے ہو, مولوی صاحب کیا تم جو ہے وہ ہر وقت آخرت, اور کیا تم نیکیاں اور گناہ اور یہ سب ہیں, ذرا کرکٹ شرکٹ کا بھی تم ہمارے سامنے ذکر کیا کرو نا, پھر ہم کھیلیں گے آپ کی مجلس کے اندر, پھر ہم جو ہے نا وہ ہماری نیندیں بھی ختم ہو جائیں گی, ہمارے مراقبے بھی ختم ہو جائیں گے, مجلس کے اندر بیٹھ کے جو مراقبہ کرتے ہیں نا وہ ختم ہو جائے گا سارا کا سارا, ہے نا, کھل پڑیں گے پھر اس کے بعد. عجیب, اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے نا ہمارے حالات ہمیشہ سے, ظاہر ہے. ختم قرآن کے لیے کوئی خاص, یار یہ ذرا ٹاپک سے ہٹ کے اتنے زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے نا, ڈسٹریکشن بھی تو ہو جاتی ہے نا اس کے اندر. خلاصہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی قبض یعنی معطل کرتا ہے ان جانوں کو جن کا وقت موت آ گیا ہے. ٹھیک ہے, یتوفل انفسا, تو اس کے لیے یہاں پر قبض کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے, یعنی معطل یعنی ٹیمپرریلی جس کو کہ آپ کر دیتے ہیں, سسپینڈ کر دیتے ہیں, معطل کر دیتے ہیں ان جانوں کو جن کا وقت موت آ گیا ہے, ان کی موت کے وقت مکمل طور پر کہ زندگی بالکل ختم ہو جائے ان کی, اور ان جانوں کو بھی جن کو موت نہیں آتی ان کو سونے کے وقت کیا ہوتا ہے, ان کے سونے کے وقت کیا ہوتا ہے, یہ جو تعطل ہوتا ہے سونے کے وقت جو ان کی زندگی معطل ہو جاتی ہے نا, یہ تعطل بالکلیہ نہیں ہوتا, یعنی یہ انٹائرلی نہیں ہوتا, 100% نہیں ہوتا, بلکہ ایک حیثیت حیات کی باقی رہ جاتی ہے مگر ادراک نہیں رہتا, یعنی شعور نہیں رہتا, ادراک نہیں رہتا, کیونکہ جب سو جاتے ہیں اور گہری نیند آ جاتی ہے, جب خراٹے لینے شروع ہو جاتے ہیں ہے نا, جب آس پاس کی آوازیں کان میں داخل ہونا بند ہو جاتی ہیں, اس کو گہری نیند کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت انسان کا شعور اور ادراک اپنے آس پاس سے ختم ہو جاتا ہے, اویئرنیس ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت کیا ہوتا ہے, ایک حیثیت حیات کی باقی رہ جاتی ہے مگر ادراک نہیں رہتا, اور موت کی صورت میں نہ ادراک رہتا ہے اور نہ حیات رہتی. ٹھیک ہے, تو نیند اور موت کا فرق جو ہے وہ یہاں پر تفصیل کر کے بیان فرما دیا. پھر کیا ہوتا ہے, اس معطل کرنے کے بعد ان جانوں کو تو بدن کی طرف عود کرنے سے روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی جانوں کو جو نیند کی وجہ سے معطل ہو گئی تھیں, یعنی جو ٹیمپرریلی معطل ہوئی تھیں عارضی طور پر اور ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا, ایک معیاد معین یعنی مدت ایک یعنی ایک معیاد معین مدت تک کے لیے آزاد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان کو پھر واپس دنیا میں جو ایک ورچوئل آزادی کا سسٹم ہوتا ہے اس میں واپس بھیج دیتا ہے اللہ تعالیٰ, کہ پھر واپس جا کر بدن میں بدستور سابق تصرفات کرنے لگیں. ٹھیک ہے, روح جو ہے وہ بدن میں واپس آ جاتی ہے, اور جس طرح سونے سے پہلے جو ہے وہ اپنے مرضی سے ہاتھ پیر زبان آنکھ استعمال کر رہے تھے, تو وہ پھر سے استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس مجموعہ تصرفات الہیہ یعنی مجموعہ تصرفات الہیہ یعنی تصرفات کہتے ہیں چینجز کرنے کو, تو یہ جو اللہ تعالیٰ چینجز کرتے ہیں نا ہمارے حالات میں, کہ کسی کو جو ہے وہ پرماننٹلی موت دے دی, کسی کو ٹیمپرریلی موت دے دی اور پھر اس کو واپس بھیج دیا, یہ سارے چینجز ہیں, تصرفات ہیں الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے, تو ان سب کے مجموعے کے اندر ان لوگوں کے لیے جو سوچنے کے عادی ہیں, یہ تفکرون جو سوچنے کے عادی ہیں یعنی ان باتوں پر سوچنے کے عادی ہیں, خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بلا شرکت غیری تمام عالم کے انتظامات کرنے پر دلائل ہیں جن سے اللہ کی توحید پر استدلال کرتے ہیں. یعنی یہ کس چیز کی طرف پوائنٹ کرتا ہے ان لوگوں کو, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلا شرکت غیری کسی اور کی شرکت کے بغیر تمام عالم کے انتظامات خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی شریک نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا, اور فرشتوں کی جو شرکت بظاہر نظر آتی ہے وہ شرکت نہیں ہوتی, ہے نا, یہ اس کے اوپر پہلے ہم بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو آگے چونکہ معروف مسائل میں اس کا ذکر نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہیں پر یہ جو یتفکرون کا لفظ ہے نا, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سوچتا تو ہر انسان ہے, یہ جو دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا, یہ دماغ جو ہے وہ خیالات کی آماجگاہ ہے, خیالات کی گزرگاہ ہے, اس کے اوپر تو خیالات آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ان خیالات کو انسان جو ہے وہ کنٹرول بھی کسی حد تک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ کسی خیال کو روک لے اور اس کو مزید سوچنا شروع کر دے, اور کسی خیال کو جو ہے وہ جھٹک دے, اس کو ہٹا دے اپنے ذہن سے. ٹھیک ہے, تو خیال تو آتا ہے لیکن ہمارا اختیار بھی اس پر ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس خیال کو جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیں, کس خیال کو ہٹانا شروع کر دیں, ہٹا لیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جن لوگوں کا ذکر ہو رہا نا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی عقلوں کو جو ہے نا وہ کانٹمپلیشن کے لیے, اللہ کی نشانیوں کے اوپر غور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی عقلوں کو اپنی سوچوں کو جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں کی بجائے دوسری چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, अब ये दूसरी चीजें होती क्या है, कॉन्टेम्पलेशन तो एक पॉजिटिव चीज है ना, तो वो तो अकल वाले ये तफक्करून वो कॉन्टेम्पलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी लोग किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी अंग्रेजी का एक लफ्ज बड़ा अच्छा मिलता जुलता है। आप बता दें अगर कौमी यतफक्करून, ये तो कॉन्टेम्पलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनके अलावा जो लोग हैं वो किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी अकल को, कोई बता सकता है कोई और वर्ड? उर्दू में भी एक बड़ा उसी यानी उसी वर्ड का तर्जुमा उर्दू में भी मौजूद है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का, फनी किस्म का, और अंग्रेजी के अंदर भी कॉन्टेम्पलेशन से मिलता जुलता जो ऑपोजिट वर्ड है वो क्या कहेंगे? इन्होंने अंग्रेजी में उर्दू का लफ्ज लिख दिया है। इमेजिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, डे ड्रीम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लघवियात के लिए इस्तेमाल करते हैं, लघवियात ह्यूमर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके लिए जो है ना वो इससे मिलता जुलता जो वर्ड है ना वो है कंजम्पशन, कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। दे लिव एज कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स, ठीक है ना। कंज्यूमर किसको कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं जो बाजार में हम खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो हम जो चीजें खरीद करके लाते हैं ना, तो हमें कंज्यूमर्स कहा जाता है इकोनॉमी के टर्म के अंदर, इकोनॉमिक्स के टर्म के अंदर कंज्यूमर्स कहा जाता है, ठीक है ना। यानी जो दुनिया के जो 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 खाने पीने की चीजें हैं ना, या एंटरटेनमेंट की चीजें, खाना पीना एंटरटेनमेंट, ठीक है ना, यानी तफरी, तो इसके लिए हर वक्त अपना अपनी सोच हर वक्त उस तरफ रखते हैं, अपनी सोचों को उधर इस्तेमाल करते हैं कि आज क्या पकेगा, कल क्या पकेगा, ठीक है। बल्कि पकेगा तो बेचारी मजबूर औरतें जो हैं वो उनको सोचना पड़ता है, ठीक है, तो पकेगा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये उमूमी तौर पर मजबूरन शौहर के डिमांड्स की वजह से या सास ससुर के डिमांड्स की वजह से, है ना, या ये कि उन बच्चों के डिमांड्स की वजह से जिनको कि उन्होंने खुद ही पाल पाल करके बड़ा किया होता है, तो बच्चों की डिमांड्स की वजह से, है ना, बस इनको पकेगा की फिक्र करनी पड़ती है हर वक्त, ठीक है ना। लेकिन जो डिमांड्स करते हैं कि आज मैं ये खाऊंगा, कल मैं ये खाऊंगा, और मैं फिर दोबारा से कोई चीज रिपीट करके नहीं खा सकता, है ना, हर चीज मुझे फ्रेश चाहिए है, ठीक है, और उस वक्त इनको बड़ी सेहत याद आ जाती है फ्रेश खाने के, क्योंकि बीवी के ऊपर आ रही है ना ये सारी की सारी फ्रेश वाली बात, खुद तो नहीं कुछ करना होता, ठीक है ना, तो इस वक्त उस वजह से ना इनको सेहत की बड़ी फिक्र पड़ जाती है। ये फिक्र नहीं पड़ती कि मैं क्या खा रहा हूं उससे मेरी सेहत का सही होना या खराब होना ज्यादातर मुताल्लिक है, यानी किस किस्म की मैं ऑयली किस्म की खाने खा रहा हूं, या किस किस्म के फैटी किस्म के खाने खा रहा हूं, या किस किस्म के जो है मैं शुगर से लोडेड किस्म की चीजें पी रहा हूं और खा रहा हूं, उससे मेरी सेहत को ज्यादा नुकसान होगा, बजाय इसके कि अगर आज का खाना जो है वो बच गया है और उसको फ्रिज में रख दिया है और फिर कल निकाल करके मैं एक दफा फिर उसको खा लूंगा, उससे मुझे इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है, बजाय इसके कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या थे, उसके मेरे ऊपर ज्यादा बुरे इफेक्ट पड़ेंगे, नहीं, इस वक्त उनको फ्रेश चाहिए होता है क्योंकि बीवी ने पकाना होता है, बीवी लगी रहे किचन के अंदर, है ना, ना दीन की रहे ना दुनिया की रहे ना उसको कोई काम और कोई आए और ना कुछ, तो ये होता है कंजम्पशन वाले लोग जिनको हर वक्त खाने की पड़ी रहती है ना, हर थोड़े दिन के बाद उनको बारबेक्यू करने की भी सोचती रहती है ना, कि अब कहाँ पे जाके बारबेक्यू करना है, अब कहाँ पे जाके बारबेक्यू करना है, ठीक है ना, वो खाने की वजह से खाली सोचती है और कोई रीजन नहीं होता। हाँ कि भाई दीन की वजह से चलो भाई बारबेक्यू अरेंज करते हैं ताकि कुछ दीन वाले इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरह से आपस में मोहब्बतें बढ़ेंगी, ये नीयत नहीं होती, खाने की नीयत होती है। उसी तरह पीने के लिए आज उधर जाके जूस पीना है, उधर जाकर के वो करना है, शेक पीना है, वो करना है, वही करना है ना, पीने की नीयत। और तीसरी चीज क्या है? तफरीह तबा की नीयत, एंजॉयमेंट करने की नीयत। अभी किधर जाकर के वो वेकेशन मनानी है, अब उधर जाके वेकेशन मनानी है, अब जो है वो फलाना मैच देखना है, अब जो है वो फलाना स्पोर्ट देखना है, अब जो है वो फलानी तफरी करनी है। इसमें भी अगर वो दीन की नीयत बना ले ना खालिसतन, धोखा देने की नहीं, नहीं कि असल में तो मेरा नफ्स चाह रहा था क्रिकेट देखने का, लेकिन ऊपर से धोखा दे रहे हैं अपने आप को भी और खुदा को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं 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 ये तो मैं दीन की खातिर क्रिकेट देख रहा हूं ताकि जो है वो आपस में जरा अच्छे ताल्लुकात बन सकें क्रिकेट के बहाने। ये झूठ नहीं, ये धोखा नहीं, ठीक है ना। तो ये इसी तरह यही सोचें हर वक्त चलती रहती है ना, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला को कभी जलाल भी आ जाता है, कभी तो ये होता है कि मरने के बाद ही तुम्हें देखेंगे, ठीक है ना। मर के आओ ना जरा मेरी तरफ, फिर मैं तुमसे देखूं पूछूंगा कि तुमने क्या किया है अपनी जिंदगी को, जो मैंने तुम्हें अकल दे करके भेजा था, जो मैंने तुम्हें ये जिस्म दे करके भेजा था, तुमने उसको किन चीजों के अंदर इस्तेमाल किया। या कभी जो है वो अल्लाह ताला को ज्यादा फैसला हो जाता है, ज्यादा जलाल तो खैर क्या, लेकिन ज्यादा फैसला फैसला ये हो जाता है कि दुनिया में ही फिर ना तुम्हारी सोचों को जरा है ना मैं फिर टाइट करता हूँ, तुम्हारी सोचों को जो है ना फिर मैं जरा जकड़ता हूँ कि तुम्हारी सोचें जो है ना फिर एक ही तरफ रहें। ये कैसे होता है? खौफ दिला करके। फिर अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को खौफ में मुब्तला कर देते हैं, फिर ना इनको खाना अच्छा नहीं लगता, फिर इनको पीना अच्छा नहीं लगता, फिर इनको आईपीएल अच्छी नहीं लगती। इंडिया में क्या हो रहा है इस वक्त? आईपीएल भी तो चल रही है ना, अब आईपीएल देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मौत जो है वो सामने नाच रही है सड़कों के ऊपर, है ना। अब जो घरों के, इनको जरा म्यूट कर दें, अब घरों के अंदर जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर जुल्म करने का वक्त नहीं मिल रहा, क्योंकि अपनी मौत जो है वो सामने नाचती भी नजर आ रही है। वरना कैसे कैसे हमारे घरों के अंदर जुल्म होते हैं, जो कमजोर मिल जाता है उसके ऊपर कैसे कैसे जुल्म करते हैं, इबरतनाक अंदाज में जुल्म करते हैं, दहशतनाक अंदाज में जुल्म करते हैं, है ना। ये तो हकीकत ऐसी है जिसको कि जो जो देख रहा होता है, जो डील कर रहा होता है ना इन चीजों से, या तो उसको पता होता है कि क्या चल रहा होता है हमारे घरों के अंदर, या उसको पता होता है कि जिसको फिर अहवाल बताए जा रहे होते हैं कि मेरे साथ क्या क्या जुल्म चल रहा है ना, क्या क्या हमारे घर के अंदर होता है ना। जिनको अहवाल बताए जा रहे होते हैं ना उनको ये पता होता है खाली, ठीक है। तो अल्लाह ताला किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, अल्लाह ताला किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। ये हमारे अपने आमाल होते हैं कि जो कि ना हमारे ऊपर फिर इस तरीके से मुसल्लत कर दिए जाते हैं, ये हमारे अपने आमाल होते हैं, ठीक है ना। वरना तो कोई मौत से जो है वो खौफ के मारे जो है मरा चला जा रहा हो, ऐसे कोई थोड़ी होता है। अल्लाह वालों के, जो अल्लाह की तरफ देखने वाले होते हैं ना और जो अपने अल्लाह के बंदों के ऊपर जुल्म नहीं कर रहे होते हैं ना, उनका तो अलग ही, उनकी तो मौत ही अलग होती है, उनकी तो जिंदगी अलग होती है। आगे फरमाते हैं कि जैसा कि हाँ, तो हा क्या तौहीद के दलाइल वाजहा कदीम होते हुए इन लोगों ने, यानी वाजे भी हैं कदीम भी हैं, हमेशा से तौहीद के दलाइल जो है वो मौजूद हैं, ठीक है, अल्लाह ताला की मखलूकात के अंदर। तो इन लोगों ने खुदा के सिवा दूसरों को माबूद करार दे रखा है जो उनकी सिफारिश करेंगे, जैसा कि मुशरिकीन अपने बुतों के मुतालिक कहा करते थे कि हा उलाई शुफाउना इंदल्लाह, कि ये तो अल्लाह ताला के नजदीक जो है वो हमारी शफात करने वाले हैं, ठीक है ना। वरना तो अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही है, ये बुत तो खाली शफात का काम देंगे, उससे ज्यादा कोई थोड़ी। तो हम तो इनके जो सजदा करते हैं वो तो शफात के लिए, इनको खुश करने के लिए सजदा करते हैं बस। आप कह दीजिए कि अगरचे ये तुम्हारे घड़े हुए शुफा कुछ भी कुदरत ना रखते हो और कुछ भी इल्म ना रखते हो, क्या फिर भी तुम यही समझते चले जाओगे कि ये तुम्हारी सिफारिश करेंगे? क्या इतना भी नहीं समझते कि शफात के लिए इल्म और उसके मुनासिब कुदरत तो जरूरी है? यानी शफात के लिए किन दो चीजों की जरूरत है? इल्म यानी शऊर, अवेयरनेस, ये जरूरी है, और उसके मुनासिब कुदरत, राइट, शफात करने की कुदरत भी तो होनी चाहिए ना, जरूरी है, जो कि इनमें मफकूद है। या यहां बाज मुशरिकीन कहते थे कि ये पत्थर के तराशे हुए बुत हमारा मकसूद नहीं है, बल्कि ये मुजस्समे और शक्लें फरिश्तों की या जिन्नात की हैं, ठीक है ना। यानी ये जो बुतों की परस्तिश करते थे, तो ये सारे बुत जो है ना वो एक जैसे नहीं होते थे, कुछ बुत जो थे वो तो पुराने मरे हुए नेक लोगों के मुजस्समे होते थे, मरे हुए नेक लोगों के मुजस्समे, ठीक है ना, वो होते थे एक टाइप के बुत। दूसरे टाइप के बुत जो होते थे वो जिन्नों के, है ना, कि भाई ये जो फलाना जिन है जो उन्होंने पता नहीं कहाँ से कोई सुना हुआ होगा, या उनके जो काहिनों ने उनको किसी जिन के बारे में बताया होगा, तो उस जिन का जो है वो मुजस्समा बनाया होता था। اور کچھ مجسمے جو بت ہوتے تھے وہ فرشتوں کے مجسمے, جیسے پیچھے اسی صورت کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو جن اور فرشتے ہیں تو یہ تو ذی روح بھی ہیں, یعنی یہ تو زندہ ہیں, کیونکہ جنوں کی عمریں بھی بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں. جن اتنی آسانی سے نہیں مرتے, ہے نا, اتنی جلدی نہیں مرتے جتنی جلدی ہم مر جاتے ہیں. اور فرشتے جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو کام سے لگائے ہوئے, تو وہ لگے ہوئے اپنے کاموں سے. جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل اور ان کی جو ٹیمیں ہیں, یہ کوئی ہر وقت مرتی کوئی تھوڑی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ تو ذی روح بھی ہیں, روح والے ہیں, اور قدرت اور علم بھی رکھتے ہیں جن اور فرشتوں کے پاس. تو علم بھی ہوتا ہے, جاہل نہیں ہوتے یہ فرشتے اور جن, ہے نا, اور علم بھی رکھتے ہیں اور قدرت بھی رکھتے ہیں. اس لیے اس کے جواب کی یہ تعلیم دی گئی کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ سفارش تو تمام تر خدا ہی کے اختیار میں ہے, بدون اس کی اجازت کے کسی فرشتے یا بشر کی مجال نہیں کہ کسی کی سفارش کر سکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا نظام رکھا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. منزل لذی یشفع عندہ الا باذن, اللہ کے اذن کے ساتھ کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. مطلب اذن کے ساتھ شفاعت کر سکتا ہے, جیسے نبی علیہ السلام فرمائیں گے اور دوسرے مومنین کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ٹھیک ہے, اولیاء کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی اجازت و شفاعت کے لیے دو شرطیں ہیں, ایک شفاعت کرنے والے کا عند اللہ مقبول ہونا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو حبل اور لات منات جو ہیں یہ تو مقبول ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ جو برے جن ہیں یہ تو مقبول ہی نہیں ہے. دوسرے, جس کی شفاعت کی جائے اس کا قابل مغفرت ہونا, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ کوئی اٹھا کر کے جو ہے کافر کی شفاعت کرنا شروع ہو جائے, کافر کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے مغفرت کی, ٹھیک ہے. اب سمجھ لو کہ مشرکین نے بتوں کو جن کی شکلیں سمجھ کر اختیار کیا ہے, اگر وہ جنات و شیاطین ہیں تو دونوں شرطیں مفقود ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جنات و شیاطین کا لفظ جو ہے نا وہ کافر جنوں کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو نیک پرہیزگار اللہ کے ولی جن تو بہت تھوڑے سے ہیں, ٹھیک ہے نا, باقی تو ویسے بھی یعنی نبی تو ہوتے ہی نہیں ہیں جنوں کے اندر. جو عام جمہور کا مذہب ہے علماء میں وہ کیا ہے کہ نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں, تو جنوں میں تو کوئی نبی نہیں ہے. ولی جنوں کے اندر ہوتے ہیں لیکن بہت تھوڑے, زیادہ تر تو یا تو نارمل لیول کے عوام الناس قسم کے جن ہوں گے, یا یہ کہ شیاطین قسم کے جن ہوں گے جو کہ, ٹھیک ہے, صحابہ جن تو وہ پھر اولیاء ہیں ظاہر ہے, جو کہ نبی علیہ السلام کی صحبت جن کو ملی تو وہ تو اولیاء میں سے آ گئے, ٹھیک ہے, لیکن ایسے زیادہ نہیں ہیں. تو پھر اگر وہ جنات و شیاطین ہیں تو پھر تو دونوں شرطیں مفقود ہیں نا, یعنی نہ تو یہ مقبول ہیں نہ ان کے اندر قدرت ہے, ٹھیک ہے, نہ شفاعت کرنے والے مقبول عند اللہ ہیں نہ یہ مشرک قابل مغفرت ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر ان شکلوں کو ملائکہ یا انبیاء کی شکلیں قرار دے رکھا ہے تو شفاعت کرنے والوں کے مقبول ہونے کی شرط تو موجود ہوئی, ٹھیک ہے. یہ ہے اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ کہ شفاعت کرنے والے تو مقبول ہیں, یعنی انبیاء اور اولیاء تو شفاعت کریں گے, ملائکہ بھی شفاعت کرتے ہیں, ہے نا, جیسے کہ پیچھے کلاس آپ حافظ صاحب نے وہ آیت بھی بتائی تھی سورہ غافر کی, ہے نا, یستغفرون للمؤمنین, تو وہ تو شفاعت کرتے ہیں. مگر دوسری شرط مفقود ہے کہ ان مشرکین میں صلاحیت مغفرت کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اسی لیے سب کو چھوڑ کر اسی سے ڈرو, اسی کی عبادت کرو, ٹھیک ہے نا. ڈرنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے, ڈرنا صرف اللہ سے ہے, عبادت کسی اور کی نہیں کر سکتے, عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. اور توحید کے دلائل واضحہ قائم ہونے کے باوجود کفار و مشرکین کا حال یہ ہے کہ جب فقط اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بلا شرکت غیر تمام عالم کے سیاہ سفید کا مالک, مختار اور متصرف ہے, تو ان لوگوں کے دل منقبض ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی پیچھے جو اشمعزت قلوب کا ذکر تھا نا, تو وہاں پر اشمعزت کا مطلب کیا کہ منقبض ہو جاتے ہیں, یعنی قبض کی کیفیت ہو جاتی ہے, بند ہو جاتے ہیں ان کے دل, دھڑکنا ہی بند کر دیتے ہیں, ایسا ان کے اوپر ڈپریشن طاری ہو جاتی ہے. جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کے دل ڈپریس ہو جاتے ہیں. اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر آتا ہے, خواہ صرف انہی کا ذکر ہو یا اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کا بھی ذکر ہو, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی ہاں دین اور دنیا ساتھ ساتھ, ہے نا, وہ کالجوں کے اندر نعرے لگاتے تھے نا وہ, ٹھیک ہے اس کو چھوڑیں, دین اور دنیا ساتھ ساتھ والے, ہے نا, کہ بھئی दीन दीन का भी जिक्र चलता रहे और साथ साथ जो है ना वो जरा हंसी मजाक भी चलता रहे, जरा जैसे कि वो रमजान ट्रांसमिशन, पता नहीं इस साल जो है वो सुनने को नहीं मिल रहा रमजान ट्रांसमिशन के बारे में, क्या बंद हुई हुई आजकल, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा होता था कि रमजान के अंदर जो ट्रांसमिशन आती थी और उसके अंदर जो है वो पता नहीं किस किस्म की लगवियात और बेपर्दगी और बेहयाई और सब कुछ उसके अंदर होती थी, है ना। तो रमजान ट्रांसमिशन होती थी ना उसके अंदर जो है वो माशाल्लाह कुरान की तिलावत भी कोई कर रहा होगा, कोई नात भी पढ़ रहा होगा, और जो है वो अल्लाह रसूल की बातें भी हो रही होंगी, और माशाल्लाह बहन भाई जो, चूंकि आदम की तो सारी औलादें तो सारी आपस में बहन भाई होते हैं ना आदम की औलाद होने की वजह से, तो पर्दे की क्या जरूरत है, है ना। तो ये दीन और दुनिया साथ साथ की एक पलीस तरीन मिसाल जो है वो इस रमजान ट्रांसमिशन के जरिए से होती है। आप में से उम्मीद है कोई नहीं सुनता होगा, सुन भी ले सुनता है तो अल्लाह के वास्ते तौबा कर ले उससे, ठीक है ना। रमजान जो है ना जहाँ उसके फजाइल ज्यादा है ना कि वहां पर नेकियां करने का बहुत बड़ा जो है वो अजर मिलता है, वहीं रमजान की बेहुर्मती करने का अजाब भी ज्यादा है। और रमजान ट्रांसमिशन को देखना, यानी टीवी के ऊपर जो रमजान के वो टॉक शोज वगैरह इस किस्म की चीजें आती हैं, ये रमजान मुबारक की बेहुर्मती में शामिल होता है, बेहुर्मती में शामिल होता है। और इसका अजाब जो है ना वो रमजान मुबारक के बाहर अगर ये हरकतें करेंगे तो उससे कई गुना ज्यादा उसका अजाब होता है, ठीक है। तो फरमाया कि फिर किस्म के दीन दुनिया साथ साथ वाले लोग जो होते हैं तो उसमें क्या होता है कि साथ साथ अल्लाह का भी जिक्र हो और साथ साथ दुनिया का भी जिक्र हो, तो उस वक्त वो लोग खुश हो जाते हैं, है ना। कभी हदीस भी व्हाट्सएप के ऊपर भेज रहे होंगे, कुरान की आयत भी भेज रहे होंगे, और साथ साथ कोई बेहयाई वाली वीडियो भी भेज रहे होंगे दीन और दुनिया साथ साथ, है ना। गाना शाना भी भेज रहे होंगे साथ साथ दीन और दुनिया साथ साथ, ठीक है। तो ये किन लोगों की कैफियत होती है, ये इन लोगों की कैफियत होती है जिसका कुरान ने भी जिक्र किया आगे। मिनट मसाइल फिर थोड़ा सा कर लेते हैं आपसे गुजारिश चंद मजीद मिनटों की, कि मौत और नींद के वक्त कब्ज रूह और दोनों में फर्क की तफसील, ठीक है। अल्लाहु यतवफ्फल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। तो तवफ्फा के लफ्जी मानी देने लेने और कब्ज कर लेने के हैं, ठीक है, जिसको हम फौत हो जाना भी कहते हैं उर्दू के अंदर। तो इस आयत में ताला ने ये बतलाया है कि जानदारों की अरवाह हर हाल हर वक्त अल्लाह ताला के जेर तसरुफ हैं, वो जब चाहे उनको कब्ज कर सकता है और वापस दे सकता है। और इस तसरुफ खुदाबंदी का एक मुजाहरा तो हर जानदार रोजाना देखता और महसूस करता है कि नींद के वक्त इसकी रूह एक हैसियत से कब्ज हो जाती है, फिर बेदारी के वक्त वापस मिल जाती है, और आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आएगा कि बिल्कुल कब्ज हो जाएगी, फिर वापस नहीं मिलेगी। अच्छा कुछ काम है असल में, तो इस वजह से यहाँ पे क्लास को रोक देते हैं, टाइम तो वैसे भी ओवर हो चुका है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक हुई तो कल पढ़ेंगे, ठीक है। आखिर दावाना अनिल, अस्सलाम वालेकुम।